غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، اب قرآن کا
عظمت کو جس کے لیے یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن سے انس، قرآن سے محبت اور قرآن محبت اور تذکر کی منزل پہ ہمیں آنا ہوگا. پھر دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے نبی ہے؟ قرآن. قرآن نازل کیا گیا. اس قرآن کی کیا نشانی ہے؟ ہدل للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا سبب ہے. جو ہدایت لینا چاہے گا قرآن سے، اگر ایک انسان ڈاکٹر کے پاس نسخہ لے کر آئے اور نسخے کے مطابق عمل نہ کرے، دوائی نہ خریدے، یا اگر دوائی خرید بھی لے اور اس نسخے کے مطابق نہ کھائے، تو جب بھی وہ دوائیں اور نسخہ اثر نہیں کرے گا. قرآن ہمارے پاس بہترین شکل میں موجود ہے. انی تارک فیکم کمال کتاب اللہ حضرت کے پاس لے گئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گلافت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن لے کے لے گئے. اگر قرآن تو صرف یہیں تک رکھنا ہے، جس دانوں پہ رکھنا ہے، مچان پہ رکھنا ہے، تو یہ قرآن ہماری ہدایت کا سبب نہیں ہوگا. اسی طرح اہل بیت کو صرف امام باڑے تک محدود کر دیا جائے، علامہ حضرت عباس تک محدود کر دیا جائے، یا امام حسین کو محرم اور سفر تک محدود کر دیا جائے، تو یہ امام حسین ہدایت کرنے والے نہیں ہیں. یہ چار دم معصومین کے نام آپ مسجد پہ لگا لے اور روز آتے جاتے انہیں چومے اور مس کر دو، چہرے پہ لگائے اور جسم پہ لگائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
تو اہل بیت اور قرآن اسی وقت ہدایت کرنے والے ہیں جب ان سے ہدایت لیں، جب ان کے دروازے پہ جائیں، جب ان سے سوال کریں. خب قرآن موجود ہے، قرآن کھول کے پڑھیں. اس میں خدا کا امر بھی ہے، نہیں بھی ہے. اس میں خدا نے کہا ہے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. جو کام کرو انہیں امر کا حکم دیا ہے، امر کا نام دیا ہے، حکم کا نام دیا ہے. جن کاموں سے روکا گیا ان سے نہیں کی گئی، یہ روکا گیا ہے، حرام یا مکروہ قرار دیا گیا ہے. خوب اگر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے آخر تک الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھیں اور کوئی تدبر نہ ہو، کوئی غور و فکر نہ ہو، پتہ نہیں کہ کیا پڑھا، صرف ثواب کی نیت سے پڑھا، تو پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. قرآن جس مقصد کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدل للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی دہلیز پہ آتے ہیں، قرآن کے آستانے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، میں یہ کھاتا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میرے گھر میں میرا اخلاق کردار کیسا ہونا چاہیے، آیا جائز ہے نا جائز، قرآن سے پوچھیں. خوب اگر قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن ایک ایک چیز کا حساب دے گا، ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ بتائے گا، ایک ایک چیز کا تفصیل ہمیں بتائے گا کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کلام کرنا، تمہارا سکوت کرنا، تمہاری نماز، تمہارا روزہ. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز، روزہ، مناسک، اٹھنا بیٹھنا، حیات، ممات، موت، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اس قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو ہدایت لینا چاہے. وَإِلَّا قرآن ایک ہزار کیا 10 لاکھ قرآن رکھ دی جائیں، شہر کی ہر چوک پہ قرآن رکھ دیا جائے، تلاوتیں سنائی جائیں لوگوں کو، کوئی اثر ہونے والا نہیں عزیزہ نے گرامی. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہدایت نہ لی جائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدى للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، روشن دلیلیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں. خوب اگر چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، میں نے بتایا کہ اہل بیت کے پیچھے نماز پڑھنے والے جہنمی بن گئے. ہم تو اس زمانے سے بہت دور ہیں، صرف ائمہ کو اور اہل بیت کو محرم و سفر تک، امام بارگاہ تک اور چار دم معصومین کے ناموں تک محفوظ کرنے سے کوئی نجات پانے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر برہان میں یہ روایت موجود ہے کہ تمام آسمانی کتابیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئیں. یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص نقطہ موجود ہے کہ قرآن سمیت تمام آسمانی کتابیں اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئیں، اور اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں در حقیقت روزے فرض کیے تاکہ روزوں کے ذریعے سے. تو بس ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو قاری قرآن ہے، جو تالیہ قرآن ہے، جو تلاوت کرنے والے، جو قاری ہے، اور قاری بھی ایسا ہو جیسے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرأت کہ جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو، لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تمہاری نجات کا سبب نہیں بن سکتی. ثواب کا سبب بن سکتی، نجات کا سبب نہیں بن سکتی. عزیزہ نے گرامی توجہ فرمائیے گا، فرق ہے ثواب میں اور نجات. ممکن ہے کسی کے ثواب زیادہ ہوں لیکن وہ نجات یافتہ نہ ہو. بہرحال یہ ایک تفصیل طلب موضوع, اس کو فی الحال میں زیر بحث نہیں لا رہا, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ثواب کا سبب بن سکتا ہے لیکن نجات کا سبب ایسی تلاوت نہیں بن سکتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہی دعا جو ہم اور آپ پورے ماہ رمضان پڑھتے ہیں, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وھذا شہر عظمتہ عظمت دی تو نے وکرمت کرامت دی وشرفتہ شرف بفضیلت بنایا. کس لیے؟ وفضلتہ علی شہور, تمام مہینوں پر اسے فضیلت دی. وہو شہر الذی فرضت صیامہ علی, مجھ پہ روزے فرض کیے. وہو شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وہ پھر پوری دعا آگے تک چلتی ہے. یعنی یہ مہینہ اس وجہ سے با عظمت ہے, اس وجہ سے احترام کے قابل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہو. قرآن یعنی تا حیات, جب تک حیات ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ. اور ماہ شعبان کے آخر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا قد اقبل الیکم شہر اللہ, ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ, اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آیا ہے. اللہ کا مہینہ, اللہ کے ان اس مہینے کو اللہ سے نسبت دی ہے. وقد دعیتم الی ضیافت اللہ, اور تم کو مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے. میں آؤں گا سورہ فاتحہ کی طرف, لیکن یہ مقدمہ ہے میری گفتگو کا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کیوں اتنا بفضیلت ہے کہ سانس لینا تسبیح, اس میں سونا عبادت, اس میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن آپ نے کیا ہو. اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, دعائیں رد نہیں ہوتی, قبول کی جاتی ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسباب ثواب اور عظمتیں اور رفعتیں اس کی بیان کی گئی ہیں. لیکن کیوں ہیں یہ عظمتیں اور رفعتیں اور یہ حسنات و نیکیاں؟ وہ ہے قرآن مجید, وہ نقطۂ اساسی, وہ سینٹر پوائنٹ اس ماہ مبارک رمضان کا وہ قرآن. اگر قرآن کو اگر ہم نے نہیں سمجھا, قرآن میں تدبر نہیں کیا, قرآن سے محبت نہیں کی اور ماہ رمضان گزر جائے تو پھر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. روزوں کا مقصد یہی ہے. تو یہ جو مہمانی اللہ تعالیٰ نے قرار دی, کچھ نکات اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مہمان کون؟ ہم بندے. میزبان کون؟ اللہ. میزبانی کا وقت کیا ہے؟ اس دعوت کا وقت کیا ہے؟ پورا ماہ مبارک رمضان اور خاص طور پہ شبہ قدر. اس میں ہمیں کھانا کیا ملے گا؟ اس مہمانی کا کوئی نہ کوئی کھانا تو ہوگا, کوئی نہ کوئی طعام تو ہوگا. وہ بھوک اور پیاس ہے کہ جس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے, روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم جب بھوکے اور پیاسے ہو تو اپنے معاشرے کے غریب طبقات کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. ایک وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. جب انسان پیاس لگے, بھوک لگے, تو معاشرے کے غربا کا خیال کرے. یعنی ایک طرف حقوق و ناس کی طرف توجہ اور ایک طرف آخرت کی طرف, کہ حقوق اللہ کو ادا کرو تاکہ آخرت کی بھوک و پیاس سے بچ سکو. ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, یعنی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں, خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ روز قیامت بھوکے ہوں گے. اور جو یہاں پر حلال و حرام کا خیال رکھ کے کھاتے ہیں, کم کھاتے ہیں, وہ روز قیامت سیر ہوں گے, ان کو نعمتوں کی فراوانی ہوگی. تو یہاں پہ جو خدا نے بھوک و پیاس رکھی ہے, اس وجہ سے رکھی ہے کہ دل نورانی ہو. ظاہر سی بات ہے ابھی جو آپ کہ اس روزے میں اس وقت حالت ہے, آدھا گھنٹہ پہلے رفتار سے یا آدھا گھنٹے کے بعد نہیں ہوگی. انسان کا معدہ پر ہو جاتا ہے, انسان جو ہے وہ زیادہ پرخوری کی وجہ سے جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے, معدہ خالی ہوتا ہے, تو نفس گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ہمیشہ انسان شکم سیری کی حالت میں گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس ماہ رمضان میں جو اللہ نے دعوت دی ہے, اس کا کھانا یہ بھوک و پیاس ہے کہ ایک طرف معاشرے کے انسانوں سے ہمدردی و مواسات کرنی ہے ہمیں, کہ ہم ان سے ہمدردی کریں, ان کا خیال کریں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے فرض کیا ہے, لیکن کفارہ و فدیہ انسانوں کے لیے, کہ حقوق. اسی طرح زکوٰۃ فطرہ, کہ جو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اور نماز عید سے پہلے پہلے پہنچانا واجب ہوتا ہے. فقراء کے ہاتھ میں مسجد کو دینا واجب نہیں ہے, کسی عالم کو دینا واجب نہیں ہے, کسی مولوی کو دینا واجب نہیں ہے، یہ میں حقیقی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جناب انجمن کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، ٹرسٹ کو دے دیا. نہیں، واجب نہیں ہے، بری ذمہ نہیں ہوں گے آپ. ہاتھ میں پہنچانا واجب ہے آپ کے، ہاتھ سے جا کے فقیر کو دیں. امام زین العابدین کے اتنے فرزند تھے لیکن خود اپنی پیٹ پر اناج کو اٹھا کر پہنچاتے تھے، اپنے بیٹوں سے، اپنے نوکروں سے نہیں کہتے تھے، خادموں سے. ٹرسٹ کو دینا واجب نہیں ہے، انجمن کو دینا واجب نہیں ہے، مولوی کو دینا واجب نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے دینا واجب ہے. ہاں اگر یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ مولانا پہنچا دیں گے غریب تک، خود جیب میں نہیں رکھیں گے، یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ ٹرسٹ صحیح مستحق تک پہنچائے گی، نہ جانے کب پہنچائے، 20 دن بعد پہنچائے. نہیں، عید کی خوشیوں میں شریک کریں. یہ فقہی مسئلہ ہے، اتنے آسان نہیں ہے کہ ہم جو ہیں عید کے دن آئے اور سادات کا ادھر، غیر سادات کا ادھر ڈالا، والسلام، نامہ تمام ہو گیا. نہیں جناب، بری ذمہ نہیں ہو سکتے. خدا نے کہا اپنے ہاتھ سے پہنچاؤ، یا اس عالم کو تو جس کے بارے میں یقین ہوگا یہ غربا کی مدد کرے گا، یا اس ٹرسٹ، انجمن، ادارے یا فلاحی ادارے کو پہنچاؤ کہ جس کے بارے میں یقین ہو، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ماہ رمضان کا دسترخوان اسی لیے سجایا گیا کہ ہم قرآن سے انس حاصل کریں، قرآن سے محبت ہو ہمیں. اب آئیے سورہ فاتحہ کی طرف، کہ جس کو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، اس کی نماز نہیں ہے. نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جاؤں، جب تک ان سے تمسک، تمسک یعنی ان کا دامن تھامے رہو گے. دامن تھامنا علم کو پکڑنا نہیں ہے، دامن تھامنا اہل بیت کا چار معصومین کے ناموں کو چومنا نہیں ہے، دامن تھامنا یعنی اپنی زندگی میں ان کی سیرت پر چلنا ہے، حلال و حرام پوچھنا ہے ان سے. قرآن یہ نہیں کہ صرف اٹھا کے بچی کی شادی ہو رہی تو سر پہ رکھ دیا، یا کوئی جا رہا ہے تو اس کو اس کے سر پہ رکھ دیا مسافر کے، یا کوئی مریض ہو گیا تو اس کو ہوا دے دی، یہ قرآن سے کام ہو گیا. ہرگز نہیں. قرآن سے پوچھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نگاہیں کس کی طرف اٹھیں، نگاہیں کس کی طرف نہ اٹھیں، زبان کیسے بولے، بولنے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے کے آداب کیا ہیں، سب قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے. اور ان سب کا خلاصہ اس سورہ الحمد موجود ہے، پوری زندگی کا خلاصہ. کہ جس جن کلید نکات کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اول یہ کہ صحیح عربی میں پڑھا جائے، تلفظ و مخارج صحیح ہونے چاہیے، سین و صاد میں فرق ہونا چاہیے، حمزہ اور عین میں فرق ہونا چاہیے، زے اور ذال میں فرق ہونا چاہیے، تے و توئے میں فرق ہونا چاہیے. یہ واجب ہے آپ پر. اگر کوئی نہیں سیکھے تو مقصر ہے. مقصر وہ نہیں جو غالی کہتے ہیں، مقصر یعنی جان بوجھ کے قصوروار ہے، یہ نہیں سیکھا، مواقع تھے، اپنی الحمد کو، اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو صحیح نہیں کیا، تو پھر انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز اس کی گردن پہ باقی رہے گی اگر انسان مخارج نہ سیکھے. پھر مخارج سے بڑھ کر ان مطالب پر، ان باتوں پر، ان نکات پہ توجہ دینا ہے کہ جو اس سورہ الحمد میں بیان کیے گئے ہیں، کہ جن کو میں یہاں فہرست لکھ کے لایا ہوں. کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی غیر خدا کا انکار کرتے ہیں، نہ بھائی، نہ سیٹھ، نہ کوئی عہدے دار، نہ ٹرسٹ، کوئی نہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، یعنی غیر خدا کا انکار، کوئی مؤثر نہیں ہے. اور عرفہ فرماتے ہیں لا مؤثرہ فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں اگر کوئی اثر گزار ہستی ہے وہ صرف و صرف اللہ ہے. اگر رسول اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، توسل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اگر حضرت علی سے بھی توسل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے. وہ اللہ، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. لہٰذا یہ اس تصور کے ساتھ کہ جناب اہل بیت ہی سب کچھ ہیں، اس تصور سے ماننا بھی باطل ہے، حق نہیں ہے. بسم اللہ یعنی غیر خدا کا انکار کرنا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی سیٹھ، نہ کوئی انجمن، نہ کوئی ٹرسٹ، کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں خداوند عالم ہے جو صاحب اثر ہے. دوسرا کلمہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب العالمین، یعنی میں اپنے آپ کو خدا کا تربیت یافتہ دیکھتا ہوں. وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں. وہ مالک ہے، میں عبد اور غلام ہوں. یعنی اس طریقے سے اپنا رشتہ تلاش کرتے ہیں. عالمین جب کہتے ہیں تو میرے اور پوری یونیورس اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ موجود ہوتا ہے. کائنات بلا وجہ ابس بیکار خلق نہیں ہوئی ہے، میں بھی بیکار و ابس خلق نہیں ہوا ہوں. امیر المومنین سے منسوب ایک شعر ہے جس کو امام خمینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم الاکبر، کیا تم خیال کرتے ہو تم ایک انسان ہو، ایک چھوٹے سے کیڑے ہو، تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری دنیا اور بس، اس کے بعد زندگی ختم؟ ہرگز نہیں، یہ تصور مت کرو. وفیکم طوا عالم الاکبر، تم میں عالم اکبر سمایا ہوا ہے، یعنی وہ عالم اکبر انسان رب العالمین کہہ کر، تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اپنے اور یونیورس اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی یہ تمام زندگی خدا کی رحمت اور اس کے سائے میں گزر رہی ہے. ہاتھ ہلائیں تو خدا کی رحمت اور نعمت، خدا کی کوئی نعمت یاد کریں تو اس نعمت کو یاد کرنے میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، عقل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، وہ بھی خدا کی نعمت ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں خدا ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں شکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ بھی تیری عطا کردہ ہیں. ایک نعمت کے پیچھے کئی نعمتیں. اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی غفلت سے دور. زندگی بیکار نہیں ہے، بے ہدف نہیں ہے، بے منزل نہیں ہے، یہ روز قیامت کی سواری ہے کہ جو روز قیامت پہ جا کر خدا کی بارگاہ میں ٹھہرے گی، وہاں پر اسٹاپ ہوگا، وہ آخری منزل ہے. پھر وہاں سے ایک نئی منزل کا سلسلہ شروع ہوگا، ایک نئی دنیا شروع ہوگی. مالک یوم الدین یعنی غفلت سے نکلنا ہے. اب اگر ان کی پوائنٹس کو انسان ذہن میں رکھے، اللہ اکبر بسم اللہ کہے تو غیر خدا کا انکار، اس کے بعد جب رب العالمین کہے تو اپنے اور پوری یونیورس کے درمیان ایک رابطہ رشتہ قائم کرے، عالمین کہے اور رحمان الرحیم کہے، خنی جو کچھ بھی ہے خدا کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کا لطف ہے، اس کا فضل ہے، اور پھر مالک یوم الدین. پھر کہتے ہیں ایاکا، یعنی اے خدا صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ریا، دکھاوا، شرک، نام و نمود، شو آف، ان سے میں دور ہوتا ہوں. ایاکا نعبد، یعنی اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وہ ایاکا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، جتنے بھی سپر پاور ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اسی سے استعانت، اسی سے مدد. امام خمینی نے عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کسے کہتے ہیں، کہ پوری دنیا ایک طرف اور امام خمینی ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف اور جمہوری اسلامی ایک طرف، عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا. صدام کی شکل میں پوری دنیا نے سپورٹ کیا، 8 سال تک جنگ مسلط کی، کچھ نہیں کر سکے. تبس کا واقعہ، ہیلی کاپٹر لے کر آئے انقلاب کے شروع میں تاکہ اس انقلاب کو ختم کر دیں، وہ ہیلی کاپٹر آپس میں تباہ و برباد ہو کے ٹکرا کر، جس کو امام خمینی نے کہا یہ ریت حکم خدا سے اڑتی ہے، ریت کے ذرے حکم خدا کے معمور ہیں کہ جن کو یہ حکم ملا کہ وہ ان تیاروں کو آپس میں تباہ و برباد کر دیں. جس کو امام خمینی نے کہا تھا امریکہ ہیچ غلطی نہ میتوانت بکونت، امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب کچھ نہیں تھا ایران کے پاس، امام خمینی کے پاس جب سب کچھ دولت امریکہ اور شاہ کے پاس تھی، اس وقت شکست کھا گئے امریکہ اور شاہ اور صدام، تو آج تو الحمدللہ ایاکا نستعین یہاں پہ. لہذا عملی طور پہ ثابت کرنا ہوگا، اگر ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ عملی طور پہ متحد و مضبوط ہوں تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. نعرے لگانے سے، تقریر کرنے سے، درس دینے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. پھر کہتے ہیں اہدنا، یعنی اے خدا ہدایت کر، یعنی مسلسل ہمیشہ ہر راہ میں، ہر لمحے میں، ہر منٹ میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہدایت نہ ہو تو انسان فوراً شیطان کے ذریعے سے راہ راہ سے ہٹ جائے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا، قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری قسم، سب کو بہکاؤں گا جو صراط مستقیم پہ چلیں گے. تو ہمیں مستقیم پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم چلیں گے، ہدایت کی ضرورت ہے. یہ ہدایت صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، آفس میں، بازار میں، ٹی وی کے سامنے، رات میں، اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، رز میں، بز میں، جہاں پر بھی ہم ہوں گے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ انسان بغیر ہدایت کے چل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہاں اٹھو یا نہ بیٹھو، یہاں چلو یا نہ چلو، ایسے بات کرو اس سے بات نہ کرو، یہاں دیکھو یا نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ یعنی اس حد تک بیان کیا گیا، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کلو لا تاکلو، کھاؤ نہ کھاؤ، بیٹھو نہ بیٹھو، چلو نہ چلو، سیرو جاؤ گھومو پھرو، لا سیرو نہیں گھومو پھرو۔ یعنی ایک ایک چیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد کا صراط الذین، یہ صراط الذین، الذین یعنی ان لوگوں کا راستہ، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ اور اس کو روایت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کا راستہ ولایت ہے، صراط مستقیم ہے، ہما صراطان۔ امام فرماتے ہیں وہ دو راستے ہیں، ایک وہ پل صراط ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے، اور ایک وہ صراط ہے، وہ امام ہے کہ جس کی اقتداء اور جس کے نقش قدم پہ چلنا تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ امام وقت کی اطاعت، امام وقت کی اطاعت اور ان کی پیروی فرض ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین ولایت کی نشانی ہے کہ ہم اہل ولا لوگ ہیں، ولایت کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم بغیر ولایت کے چلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا امام اول بھی ولی خدا اور ہمارا آخری امام بھی ولی خدا، اور زمانۂ غیبت میں ولی فقی کی اطاعت واجب کی گئی ہے، اسی لیے تاکہ ولایت سے زمانۂ غیبت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، ولی فقی کی اطاعت واجب کی گئی ہے، ولی فقی کو نافذ کیا گیا، فرجعوا الی رواۃ احادیثنا۔ جی یہ روایت فرض کی گئی ہے، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے ولی فقی، لیکن حجت ہے تم پر، وہ حجت معصوم نہ ہونے کے بعد بھی حجت ہے۔ کس کے حکم کی بنا پر؟ امام کے حکم بنا پر، معصوم کے حکم کی بنا پر، کہ مجتہدین اور ولی فقی حجت ہوتا ہے، غیر معصوم ہونے کے باوجود بھی حجت ہوتا ہے زیدان گرامی۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہے ولایت، یعنی اس ولایت کے بغیر کوئی نماز و روزہ قبول نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آج کل یہ غالی حضرات کہتے رہتے ہیں کہ بنارے حیدری لگا لو اور علی علی کرتے رہو اور فلاں فلاں کام کرتے رہو، علی کی ولایت واجب ہے حتیٰ کہ تشہد میں واجب۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ان غالیوں کو آج سمجھ میں آئی ہے کہ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ واجب ہے؟ ائمہ کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ نماز میں جو ہے اشہد ان علی ولی اللہ واجب ہے؟ ان کو سمجھ میں آئی ہے؟ ان کے باپ دادا جو مر گئے کہتے ہیں کہ وہ گمراہی کی موت مر گئے، ان کو آج سمجھ میں آئی ہے؟ اتنے علماء فقہا ائمہ خدا کو سمجھ میں نہیں آئی، حیرت کی بات ہے۔ یعنی اس حد تک جسور، اس حد تک جسارت کرنے والے کہ خدا کو چیلنج کرے، امام کو چیلنج کرے، معصوم چاردا معصومین کو چیلنج کرے کہ جناب ہمیں نماز آتی ہے آپ کو نہیں آتی، اللہ تجھے نماز بنانی نہیں آتی ہمیں نماز آتی ہے، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ نماز میں واجب ہے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے۔ تو ولایت کا مطلب یہ کہ جو امام کہے، جیسا کہے، جب کہے ماننا ہے، نہ یہ کہ اپنے فتوے لگانے ہیں۔ ولایت کا مقصد ہی ہے صراط الذین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جو ولایت والے ہیں، اہل بیت، اور پھر اس کے بعد ان کے اصحاب اور آج علماء فقہ مجتہدین۔ اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی بیزاری ہے، ایک طرف اہل ولا سے محبت کا اظہار واجب واجب ہے، تولا واجب ہے کہ اظہار کرو اللہ سے، رسول سے، اہل بیت سے، اہل حق سے اظہار کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، وہ یہودی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، فلسطینی کیوں نہ ہو، عراقی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر مظلوم ہے۔ امیر المومنین نے بستر شہادت سے پیغام دیا، کون للظالم خصما، کہ اے حسن حسین جس تک میری یہ وصیت پہنچے، کون للظالم خصما، وہ کیا کرے، وہ ظالم کے مخالف ہو جائے، وللمظلوم عونا، امیر المومنین کی وصیت، اور مظلوم کا حامی بن جائے۔ تو تولا واجب ہے تو تبرع بھی واجب ہے۔ اہل باطل سے نفرت کا اظہار، غیر المغضوب، جن پہ غضب اترا، عذاب اترا، جو گمراہ ہو گئے، جو راہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خوب، یہ علی بن ولی اللہ کہنے والے تشہد میں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ اہل بیت کے راستے سے جدا ہو گئے، ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں۔ دشمن جو آج کوشش کر رہا ہے شیعہ سنی اتحاد کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر آج نہ کریں تو پھر عراق سے بدتر یہاں صورتحال رونما ہونے والی عزیزانی گرامی. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آنے والے دنوں میں اس کی طرف روشنی ڈالوں گا. اور باطل و اہل باطل سے اپنی بیزاری اور برات کا اظہار کریں. یہ ہے سورہ الحمد کا خلاصہ، یہ ہے سورہ. اگر ان نکات کی طرف توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ تو وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ٹھیک 7:15 میں اپنے آرائز کو ختم کر دوں، شروع کر دوں، تاکہ ہم اذان سے پہلے پہلے ختم کر سکیں، اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہوتا ہے، لیکن آج بہرحال چونکہ لیٹ شروع ہوا ہے اور لیٹ ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہیں پہ نماز میں شرکت کریں گے. پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر. یہ قرآن اسی لیے کہ ہدایت پائیں، یہ ماہ رمضان اسی لیے تاکہ سمجھیں قرآن کو، قرآن سے انس حاصل کریں. امام معصوم غالب امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پوری دنیا میں اگر لوگ ختم ہو جائیں مشرق مغرب میں، لیکن میرے ساتھ قرآن ہو تو میں کبھی وحشت کا شکار نہیں ہوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں. ہم سے ایک پارہ ایک دن میں نہیں پڑھا جاتا. امام خمینی جو ہے وہ تین تین چار چار قرآن ماہ رمضان میں ختم کر سکتے تھے. امام رضا بھی کہتے ہیں کہ میں تین دن سے زیادہ قرآن ختم کرنے پہ قادر ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، جلدی جلدی نہیں پڑھتا. لا تدبر لا خیر فی قرات لا تدبر فیہا، تقریباً یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ قرات، وہ تلاوت کہ جس میں تدبر و غور و فکر نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ثواب کا سبب بن سکتی ہے، نجات کا سبب نہیں بن سکتے. انشاءاللہ اس نقطے کو میں بعد میں عرض کروں گا. آئیے سب مل کر اجتماعی طور پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو من الاولین الی آخرین تک ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خداوندہ جو کچھ ہم نے اس ماہ رمضان میں کہا اور سنا، اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کا ثواب، اس محفل کا ثواب ہمارے محرومین تک اعلیٰ شکل، نورانی شکل میں پہنچا. ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں قرآن و اہل بیت کا حقیقی پیروکار قرار دے، ہمیں قرآن و اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس ماہ رمضان میں ہمیں بیدار ہونے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی اور سیاسی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن اور اہل بیت سے مدد لینے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.